ایک مرتبہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے بھی یہ روایت کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، دونوں بہنوں نے فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا ہمارے ابو کو، ابو کو صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ بھئی تم یہاں ہو اور حرم میں تمہارے صاحب کے ساتھ تو لوگ بہت عجیب معاملہ کر رہے ہیں. یہ سن کر میرے والد بھاگے، جب مطاف میں گئے، حرم میں گئے، تو دیکھا کہ قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے اور بہت ایذا پہنچا رہے ہیں. انہوں نے جاتی کا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو بدبختو اس شخصیت کو تم مارنے پر تل گئے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا پروردگار اللہ ہے. بس یہ کہنا تھا کہ کفار نے انہیں تو چھوڑا اور صدیق کلانوں کو گھیر لیا، سب نے مل کے مارنا شروع کیا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو کر گر گئے. عتبہ بن ربیعہ قریش مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا اور بہت موٹا تھا، بہت موٹا تھا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اس کے جوتے کی تہہ کے اوپر بہت سارے چمڑے کی تہہ لگی ہوئی تھی، موٹا سول تھا. اس نے اپنے جوتے سے ابوبکر صدیق کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا. اب بتائیے کہ جب جوتے سے چہرے پر مارے تو کوئی آنکھ پہ لگا، کوئی ناک پہ لگا، کوئی منہ ہونٹوں پہ لگا. اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا اور چہرے کا پہچان نہیں ہوتی تھی یہ کس کا ہے. جسم زخمی، حتیٰ کہ لوگ سمجھے کہ ابوبکر صدیق فوت ہو. جب وہ جوتے مار مار کے تھک گیا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ابوبکر صدیق لانو سیدھا لیٹے ہوئے تھے، بے ہوش جو تھے، وہ پیٹ کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہوا اور بھاری آدمی چھلانگ لگاتا اور پھر اپنی ایڑیاں ان کے پیٹ پہ مارتا. اب بتائیے کہ ڈھائی تین من کا وزن اگر یوں اچھل اچھل کے پیٹ پہ پڑے تو کیا ہوتا ہے. حتیٰ کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ شخص فوت ہو گیا. بنو تمیم کو پتا چلا، ان کے جو قبیلے والے تھے وہ آئے. ابوبکر صدیق اتنے زخمی تھے کہ ان کو وہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے چادر بچھائی اور چادر میں ان کو گٹھڑی کی طرح باندھا اور پھر چادر کی گٹھڑی اٹھا کر لے گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اگر ابوبکر فوت ہو گئے تو ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں. سارا دن گزر گیا، ابوبکر صدیق کو ہوش نہیں آیا. رات کا وقت ہوا تو کچھ ہوش میں آیا، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہوش میں آئے تو سب سے پہلی بات یہ پوچھی کہ نبی علیہ السلام کے حال میں، نبی علیہ السلام کے حال. جو کفار رشتہ دار تھے وہ تو یہ سن کر چلے گئے کہ جن کی خاطر یہ شہر ہوا، آنکھ کھلی تو پھر انہی کی باتیں. مگر وہ جاتے ہوئے ان کی والدہ ام خیر کو کہہ گئے کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا اور اس کی انتڑیاں زخمی ہیں، تو اس کو کچھ دودھ پلا دینا. تو ماں دودھ بنا کے لے آئی، بیٹا دودھ پی لو. ابوبکر صدیق کہنے لگے امی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ مجھے نبی علیہ السلام کی خیریت کا پتہ نہیں چل رہا. بیٹے رات ہو گئی، کیسے بتائیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا پتہ. فرمان لگے کہ آپ جائیں اور عمر بن خطاب کے بہن ہے ام جمیل، اس سے پتہ کر کے. ان کی ماں گئی، ام جمیل سے پوچھا، وہ ایمان تو لے آئی تھی مگر ایمان کو چھپاتی تھی. انہوں نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتہ کون کس حال میں ہے، ہاں میں تیرے بیٹے کی طبیعت پوچھنے کے لیے چلو چلتی. وہ بہانے سے ساتھ آ گئی. جب وہ آئی صدیق اکبر نے ان کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے سال ہے. اس نے اشارہ کیا، ابوبکر تیری والدہ سن رہی ہے، ابھی ایمان نہیں لائی. تو صدیق اکبر سان لگے کہ ایمان نہیں لائی، والدہ میری ہے، آپ بتائیں مجھے. وہ کھل گئی، انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارکم میں اور خیریت سے. جیسے یہ سنا صدیق اکبر نے فوراً کہا، امی میں جب تک نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں لوں گا میں اس وقت تک کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں لے جاؤں گا. یہ محبت دیکھیے، عشق رسول دیکھیے. اللہ اکبر کبیر. ایمان کی قیمت چکانی پڑتی ہے، کئی مرتبہ پے کرنی پڑتی ہے. اتنی تکلیفیں اٹھا کے بھی یہ ایمان کے اوپر مضبوط رہے، ان کو کوئی کتاب و سنت سے ہٹا نہ سکا. الذین یمسکون بالکتاب. یہ وہ لوگ تھے کتاب کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما. ماں کہنے لگی بیٹا تمہیں لے کیسے جائیں؟ امی بس کچھ آپ ہیلپ کریں اور کچھ میں چلتا ہوں. ایک طرف سے ام جمیل نے سہارا دیا، ایک طرف سے ام سعیر نے دیا، اور وہ گھسٹتے پاؤں کے ساتھ بالآخر دار ارکم پہنچے. حدیث پاک میں آتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھلا اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو زخمی حالت میں استراتے ہوئے دیکھا، اللہ کے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور قریب آ کر انہوں نے صدیق اکبر لانو کے ماتھے پہ بوسہ دیا. جیسے ہی محبوب نے بوسہ دیا صحابہ اٹھے اور ابو بکر کے اوپر سب جھک گئے، سب نے ابو بکر کے چہرے کو چوبنا شروع کر دیا. الذین یمسکون بالکتاب. ان کو ایمان کی حقیقت کا پتہ، وہ جانتے تھے ایمان کیا قیمت. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کی شرائط لکھ لی، تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ بھئی کوئی مسلمان کافر ہو کے چلا جائے گا تو واپس نہیں کریں گے، کافر مسلمان ہو کے آئے گا تو لوٹانا پڑے گا. ابھی اس پر سائن نہیں کیے کہ اتنے میں جو بندہ ادھر سے آیا تھا کفار مکہ کی طرف سے سہیل، اس کا بیٹا ابو جندل نوجوان تھا، مسلمان ہوا، اس کے والد نے اس کو زنجیروں سے گھر میں باندھا ہوا تھا، اس کو سزا دیتا تھا. وہ کہیں زنجیریں کھلوا کر ان بیڑیوں کو لے کے ہاتھ میں وہ وہاں پہنچ گیا اور نبی علیہ السلام کو دیکھ کر رونے لگا، اے اللہ کے محبوب میں بڑی مشقتوں سے یہاں پہنچا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو معاہدہ کر لیا اور یہ شرط اس میں. اس کے والد کو پتا چلا، اس نے کہا جی کہ میرے حوالے کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو دستخط نہیں ہوئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں سائن کروں گا ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلح کرنا چاہتے تھے. کہتے ہیں نا بڑے فائدے کو دیکھ کر پھر چھوٹے نقصان کو قبول کرنا. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل تو صبر کر، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نے اس کو حوالے کیا صحابہ کی آنکھوں کے دیکھتے اس باپ نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا. اب آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اس نوجوان کے پاؤں بیڑی میں بندھے ہوئے ہیں اور اس کا باپ اس کو مار رہا ہے اور زخم اس کے جسم پر ہیں اور اس کو گھسیٹ رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں. تھوڑے دن گزرے، ایک اسی طرح غلام تھا ابو بصیر اس کا نام تھا، وہ بھی بچ بچا کے بھاگ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. کفار نے دو بندے بھیجے، جی واپس کرو. آپ نے معاہدے کی وجہ سے واپس کر دیا. اب یہ دونوں بندے جب ان کو لے کر گئے نا تو راستے میں تھکے ہوئے تھے، تو ایک تو سو گیا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا. تو ابو بصیر بڑے زیرک تھے، بڑے ٹیلنٹڈ تھے، انہوں نے اس کی تلوار کی تعریف کرنی شروع کر دی کہ بڑی کوالٹی کی نظر آتی ہے، بڑی اچھی ہے، تو نے کہاں سے خریدی ہے. وہ سمجھ نہ سکا، اس نے اسی وقت نکال کے دکھا دی کہ ہاں دیکھو جب ان کے ہاتھ میں آئی انہوں نے حملہ کیا، اس کو تو وہیں ڈھیر کر دیا. اور دوسرا جو اٹھا تو وہ بھاگا، ابو بصیر واپس آئے مدینہ. اے اللہ کے محبوب، آپ نے تو وعدے کے مطابق مجھے بھیج دیا، اب تو میں خود ان کے ساتھ لڑ کے آیا ہوں. نبی صاحب نے فرمایا، ابو بصیر میں جنگ کے شعلے نہیں بھڑکانا چاہتا، میں جنگ کے شعلے نہیں بھڑکانا چاہتا، میں صلح کے ایگریمنٹ لکھ چکا ہوں. ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب اگر بھی کوئی آ گیا نا تو اللہ کے نبی پھر مجھے ان کے حوالے کر. اب ابو بصیر مدینہ سے نکلتے ہیں. ذرا اس نوجوان کے ذہن کا اندازہ لگائیے جو گھر چھوڑ کے آیا تھا محبوب کے لیے، اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ مدینہ میں بھی نہیں رہ پاتا، کوئی دنیا میں ٹھکانا نہیں. ابو بصیر سوچتے ہیں کہاں جاؤں، سمندر کے کنارے اکیلے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، مجاہدہ ہی مجاہدہ. کتنی تنگی انہوں نے اٹھائی ہوگی، کس لیے؟ ایمان کی خاطر. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا تو ابو جندل بھی ایک مرتبہ اپنے گھر سے بھاگ کے وہ بھی اسی کے پاس پہنچ گئے، ایک کی جگہ دو ہو گئے، دو چار اور اسی طرح نوجوان آگئے. اب کافروں کو تھیٹ ہوئی کہ یہ نوجوان تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس راستے سے ہمارے تجارتی قافلے جاتے ہیں تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا، ہمارا راستہ روک دیں گے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ جناب ہم اجازت دیتے ہیں کہ ان کو آپ بلا کے اپنے پاس رکھیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر خط لکھا ابو بصیر کو. اللہ کی شان دیکھیں، ادھر محبوب خط لکھ رہے ہیں، ادھر ابو بصیر بیمار ہو گئے. دوائی نہیں، کھانا نہیں، سخت سردی تھی، پورے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے. ابو بصیر زمین پر لیٹے ہیں، سوچتے ہیں اللہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں چلا جاؤں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، کوئی ٹھکانہ. اس بیماری کی حالت میں نبی علیہ السلام کے قاصد ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے محبوب کا وہ رکا ان کو دیا. کہتے ہیں کہ ابو بصیر نے بیماری کی حالت میں کانپتے ہوئے وہ رکا لے کر پڑھا، ابھی پورا پڑھا نہیں تھا کہ وہ سینے پہ گرا، روح نکلی اور وہ فوت ہو گئے. الذین یمسکون بالکتاب، جن کو اپنا ایمان بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑی ان سے پوچھیں ایمان کی قیمت کیا ہے.